یہ شبہ صرف ایک صداقت کی غلط فہمی ہے، کیونکہ وہ امر جو آیات مندرجہ بالا سے ثابت ہوتا ہے وہ تو صرف اسی قدر ہے کہ انسان کی فطرت میں رجوع اللہ اور اقرار وحدانیت کا تخم بویا گیا۔ یہ کہاں آیات موصوفہ میں لکھا ہے کہ وہ تخم ہر یک فطرت میں مساوی ہے، بلکہ جا بجا قرآن شریف میں اسی بات کی تصریح ہے کہ وہ تخم بنی آدم میں متفاوت المراتب ہے، کسی میں نہایت کم، کسی میں متوسط، کسی میں نہایت زیادہ۔ جیسا ایک جگہ فرمایا ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، فاطر 33 الجزء نمبر 22۔ یعنی بنی آدم کی فطرتیں مختلف ہیں، بعض لوگ ظالم ہیں جن کے نور فطرتی کو قوائے بہیمیہ یا غضبیہ نے دبایا ہوا ہے، بعض درمیانی حالت میں ہیں، بعض نیکی اور رجوع اللہ میں سبقت لے گئے ہیں۔ اسی طرح بعض کی نسبت فرمایا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، الانعام 88 الجزء نمبر 7، اور ہم نے ان کو چن لیا، یعنی وہ با اعتبار اپنی فطرتی قوتوں کے دوسروں میں سے چیدہ اور برگزیدہ تھے، اس لیے قابل رسالت و نبوت ٹھہرے۔ اور بعض کی نسبت فرمایا، اولئک کل انعام، الاراف 180 الجزء نمبر 9، یعنی ایسے ہیں جیسے چار پائے، اور نور فطرتی ان کا اس قدر کم ہے جو ان میں اور مویشی میں کچھ تھوڑا ہی فرق ہے۔ بس دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تخم توحید ہر یک نفس میں موجود ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے یہ بھی کئی مقامات میں کھول کر بتلا دیا ہے کہ وہ تخم سب میں مساوی نہیں، بلکہ بعض کی فطرتوں پر جذبات نفسانی ان کے ایسے غالب آ گئے ہیں کہ وہ نور کل مفقود ہو گیا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ قوائے بہیمیہ یا غضبیہ کا فطرتی ہونا وحدانیت الہی کے فطرتی ہونے کو منافی نہیں ہے، خواہ کوئی کیسا ہی ہوا پرست اور نفس امارہ کا مغلوب ہو، پھر بھی کسی نہ کسی قدر نور فطرتی اس میں پایا جاتا ہے۔ مثلا جو شخص بوجہ غلبہ قوائے شہویہ یا غضبیہ چوری کرتا ہے یا خون کرتا ہے یا حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اگرچہ یہ فعل اس کی فطرت کا مقتضا ہے، لیکن بمقابلہ اس کے نور صلاحیت جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے، وہ اس کو اسی وقت جب اس سے کوئی حرکت بے جا صادر ہو جائے ملزم کرتا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الشمس 9 الجزء نمبر 30۔ یعنی ہر یک انسان کو ایک قسم کا خدا نے الہام عطا کر رکھا ہے جس کو نور قلب کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ نیک اور بد کام میں فرق کر لینا، جیسے کوئی چور یا خونی چوری یا خون کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں اسی وقت ڈال دیتا ہے کہ تو نے یہ کام برا کیا، اچھا نہیں کیا، لیکن وہ ایسے القاء کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا نور قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے اور عقل بھی ضعیف اور قوت بہیمیہ غالب اور نفس طالب۔ سو اس طور کی طبیعتیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کا وجود روزمرہ کے مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے، ان کے نفس کا شورش اور اشتعال جو فطرتی ہے کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو خدا نے لگا دیا اس کو کون دور کرے۔ ہاں خدا نے ان کا ایک علاج بھی رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ و استغفار اور ندامت، یعنی جب کہ برا فعل جو ان کے نفس کا تقاضا ہے ان سے صادر ہو، یا حسب خاصہ فطرتی کوئی برا خیال دل میں آوے تو اگر وہ توبہ اور استغفار سے اس کا تدارک چاہیں تو خدا اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ بار بار ٹھوکر کھانے سے بار بار نادم اور تائب ہوں تو وہ ندامت اور توبہ اس آلودگی کو دھو ڈالتی ہے۔ یہی حقیقی کفارہ ہے جو اس فطرتی گناہ کا علاج ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا، النساء 111 الجزء نمبر 5۔ یعنی جس سے کوئی بدعملی ہو جائے یا اپنے نفس پر کسی نوع کا ظلم کرے اور پھر پشیمان ہو کر خدا سے معافی چاہے تو وہ خدا کو غفور و رحیم پائے گا۔ اس لطیف اور پر حکمت عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوس ناقصہ کا خاصہ ہے جو ان سے سرزد ہوتا ہے، اس کے مقابلے پر خدا کا ذلی اور ابدی خاصہ مغفرت و رحم ہے، اور اپنی ذات میں وہ غفور و رحیم ہے، یعنی اس کی مغفرت سرسری اور اتفاقی نہیں بلکہ وہ اس کی ذات قدیم کی صفت قدیم ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور جوہر قابل پر اس کا فیضان چاہتا ہے۔ یعنی جب کبھی کوئی بشر بر وقت صدور لغزش و گناہ بندامت و توبہ خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدا اس کی طرف رجوع کرے، اور یہ رجوع الہی بندہ نادم تائب کی طرف ایک یا دو مرتبہ میں محدود نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات میں خاصہ دائمی ہے، اور جب تک کوئی گناہگار توبہ کی حالت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ خاصہ اس کا ضرور اس پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ پس خدا کا قانون قدرت یہ نہیں ہے کہ جو ٹھوکر کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھاویں، یا جو لوگ کوائے بہیمیاں یا غضبیہ کے مغلوب ہیں ان کی فطرت بدل جاوے، بلکہ اس کا قانون جو قدیم سے بندھا چلا آتا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ جو بمقتضائے اپنے ذاتی نقصان کے گناہ کریں وہ توبہ اور استغفار کر کے بخشے جائیں، لیکن جو شخص بعض قوتوں میں فطرتاً ضعیف ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس میں تبدیل پیدائش لازم آتی ہے اور وہ بداحتاً محال ہے، وہ خود مشہود و محسوس ہے۔ یہ مثلاً جس کی فطرت میں سریع الغضب ہونے کی خصلت پائی جاتی ہے وہ بطیع الغضب ہرگز نہیں بن سکتا، بلکہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا آدمی غضب کے موقع پر آثار غضب بلا اختیار ظاہر کرتا ہے اور ضبط سے باہر آ جاتا ہے، یا کوئی ناگفتنی بات زبان پر لے آتا ہے، اور اگر کسی لحاظ سے کچھ صبر بھی کرے تو دل میں ضرور پیچ و تاب کھاتا ہے۔ بس یہ مکانہ خیال ہے کہ کوئی منتر جنتر یا کوئی خاص مذہب اختیار کرنا اس کی طبیعت کو بدلا دے گا۔ اسی جہت سے اس نبی معصوم نے جس کی لبوں پر حکمت جاری تھی فرمایا، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، یعنی جو لوگ جاہلیت میں نیک ذات ہیں وہی اسلام میں بھی داخل ہو کر نیک ذات ہوتے ہیں۔ غرض طبائع انسانی جواہر کافی کی طرح مختلف الاقسام ہیں، بعض طبیعتیں چاندی کی طرح روشن اور صاف، بعض گندھک کی طرح بدبودار اور جلد بھڑکنے والی، بعض زیبک کی طرح بے ثبات اور بے قرار، بعض لوہے کی طرح سخت اور کثیف، اور جیسا یہ اختلاف طبائع بدیہی ثبوت ہے ایسا ہی انتظام ربانی کے بھی موافق ہے، کچھ بے قاعدہ بات نہیں۔ کوئی ایسا امر نہیں کہ قانون نظام عالم کے برخلاف ہو، بلکہ آسائش و آبادی عالم اسی پر موقوف ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر تمام طبیعتیں ایک ہی مرتبہ استعداد پر ہوتی تو پھر مختلف طور کے کام جو مختلف طور کی استعدادوں پر موقوف تھے، جن پر دنیا کی آبادی کا مدار تھا، حیز التوا میں رہ جاتے، کیونکہ کثیف کاموں کے لیے وہ طبیعتیں مناسب حال ہیں جو کثیف ہیں، اور لطیف کاموں کے لیے وہ طبیعتیں مناسبت رکھتی ہیں جو لطیف ہیں۔ یونانی حکیموں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جیسے بعض انسان حیوانات کے قریب قریب ہوتے ہیں، اسی طرح عقل تقاضا کرتی ہے کہ بعض انسان ایسے بھی ہوں جن کا جوہر نفس کمال صفوت اور لطافت پر واقع ہو، تا جس طرح طبائع انسانی کا سلسلہ نیچے کی طرف اس قدر متنزل نظر آتا ہے کہ حیوانات سے جا کر اتصال پکڑ لیا ہے، اسی طرح اوپر کی طرف بھی ایسا متصاعد ہو کہ عالم اعلیٰ سے اتصال پکڑ لے۔ اب جبکہ ثابت ہو گیا کہ افراد بشریہ عقل میں، قواعد اخلاقیہ میں، نور قلب میں متفاوت المراتب ہیں، تو اسی سے وحی ربانی کا بعض افراد بشریہ سے خاص ہونا، یعنی ان سے جو من کل الوجوہ کامل ہیں، بپایہ ثبوت پہنچ گیا۔ کیونکہ یہ بات تو خود ہر یک عاقل پر روشن ہے کہ ہر ایک نفس اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق انوار الہیہ کو قبول کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے سمجھنے کے لیے آفتاب نہایت روشن مثال ہے، کیونکہ ہر چند آفتاب اپنی کرنیں چاروں طرف چھوڑ رہا ہے، لیکن اس کی روشنی قبول کرنے میں ہر یک مکان برابر نہیں۔ جس مکان کے دروازے بند ہیں اس میں کچھ روشنی نہیں پڑ سکتی، اور جس میں بمقابل آفتاب ایک چھوٹا سا روزنہ ہے اس میں روشنی تو پڑتی ہے مگر تھوڑی، جو بکلی ظلمت کو نہیں اٹھا سکتی۔ لیکن وہ مکان جس کے دروازے بمقابل آفتاب سب کے سب کھلے ہیں، اور دیواریں بھی کسی کثیف شے سے نہیں بلکہ نہایت مصفہ اور روشن شیشے سے ہیں، اس میں صرف یہی خوبی نہیں ہوگی کہ کامل طور پر روشنی قبول کرے گا، بلکہ اپنی روشنی چاروں طرف پھیلا دے گا اور دوسروں تک پہنچا دے گا۔ یہی مثال مؤخر الذکر نفوس صافیہ انبیاء کے مطابق حال ہے، یعنی جن نفوس مقدسہ کو خدا اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے وہ بھی رفع عجب اور مکمل صفوت میں اس شیش محل کی طرح ہوتے ہیں جس میں نہ کوئی کثافت ہے اور نہ کوئی حجاب باقی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ جن افراد بشریہ میں وہ کمال تام موجود نہیں، ایسے لوگ کسی حالت میں مرتبہ رسالت الہی نہیں پا سکتے، بلکہ یہ مرتبہ قسام ازل سے انہی کو ملا ہوا ہے جن کے نفوس مقدسہ حجب ظلمانی سے بکلی پاک ہیں، جن کو اخشیہ جسمانی سے بغایت درجہ آزادگی ہے، جن کا تقدس و تنزہ اس درجے پر ہے جس کے آگے خیال کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ وہی نفوس تامہ کاملہ وسیلہ ہدایت جمیع مخلوقات ہیں، اور جیسے حیات کا فیضان تمام اعضاء کو قلب کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایسا ہی حکیم مطلق نے ہدایت کا فیضان انہی کے ذریعے سے مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ کامل مناسبت جو مفیض اور مستفیض میں چاہیے وہ صرف انہی کو عنایت کی گئی ہے، اور یہ ہرگز ممکن نہیں کہ خداوند تعالی جو نہایت تجرد و تنزہ میں ہے ایسے لوگوں پر افاضہ انوار وحی مقدس اپنے کا کرے جن کی فطرت کے دائرے کا اکثر حصہ ظلمانی اور دود آمیز ہے، اور نیز نہایت تنگ اور منقبض، اور جن کی تباہ خصیصہ قدورات سفلیہ میں منغمز اور آلودہ ہیں۔ اگر ہم اپنے تئیں آپ ہی دھوکہ نہ دیں تو بے شک ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ مبدع قدیم سے اتصال تام پانے کے لیے اور اس قدوس اعظم کا ہم کلام بننے کے لیے ایک ایسی خاص قابلیت اور نورانیت شرط ہے کہ جو اس مرتبہ عظیم کی قدر اور شان کے لائق ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ ہر یک شخص جو عین نقصان اور فرومائیگی اور آلودگی کی حالت میں ہے اور صدہا حجب ظلمانیہ میں محجوب ہے، وہ باوصف اپنی پست فطرتی اور دون ہمتی کے اس مرتبے کو پا سکتا ہے۔ اس بات سے کوئی دھوکہ نہ کھاوے کہ من جملہ اہل کتاب عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ انبیاء کے لیے جو وحی اللہ کے منزل علیہ ہیں تقدس اور تنزہ اور عصمت اور کمال محبت الہیہ حاصل نہیں، کیونکہ عیسائی لوگ اصول حقہ کو کھو بیٹھے ہیں اور ساری صداقتیں صرف اس خیال پر قربان کر دی ہیں کہ کسی طرح حضرت مسیح خدا بن جائیں اور کفارے کا مسئلہ جم جائے۔ سو چونکہ نبیوں کا معصوم اور مقدس ہونا ان کی اس عمارت کو گراتا ہے جو وہ بنا رہے ہیں، اس لیے ایک جھوٹ کی خاطر سے دوسرا جھوٹ بھی انہیں گھڑنا پڑا، اور ایک آنکھ کے مفقود ہونے سے دوسری بھی پھوڑنی پڑی۔ بس ناچار انہوں نے باطل سے پیار کر کے حق کو چھوڑ دیا، نبیوں کی آہانت روا رکھی، پاکوں کو ناپاک بنایا، اور ان دلوں کو جو محبت وہی تھے کثیف اور مقدر قرار دیا تاکہ ان کے مصنوعی خدا کی کچھ عظمت نہ گھٹ جائے، یا منصوبہ کفارہ میں کچھ فرق نہ آ جائے۔ اسی خود غرضی کے جوش سے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے فقط نبیوں کی توہین نہیں ہوتی بلکہ خدا کی قدوسی پر بھی حرف آتا ہے، کیونکہ جس نے نعوذ باللہ ناپاکوں سے ربط ارتباط اور میل ملاپ رکھا وہ آپ بھی کاہے کا پاک ہوا۔ خلاصہ کلام یہ کہ عیسائیوں کا قول بوجہ شدت باطل پرستی حق سے تجاوز کر گیا ہے، اور اب وہ خانخواہ اسی عقیدہ باطلہ کو سرسبز کرنا چاہتے ہیں جس پر ان کے مخلوق پرست بزرگوں نے قدم مارا ہے۔ گو اس سے تمام صداقتیں منقلب ہو جائیں یا کیسا ہی حق اور راستی کے برخلاف چلنا پڑے، مگر طالب حق کو سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے باطل پرستوں کے اقوال سے حقیقی سچائی کا کچھ بھی نقصان نہیں، اور ان کے بیہودہ بکنے سے جو صداقت اپنی ذات میں بین الثبوت ہے وہ بدل نہیں سکتی، بلکہ وہی لوگ جھوٹ بول کر اور سچائی کا راستہ چھوڑ کر آپ رسوا ہوتے ہیں اور دانش مندوں کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ وحی اللہ کے پانے کے لیے تقدس کامل شرط ہونا کچھ ایسا امر نہیں ہے جس کے ثبوت کے لیے دلائل کمزور ہوں یا جس کا سمجھنا سلیم العقل آدمی پر کچھ مشکل ہو، بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی شہادت تمام زمین و آسمان میں پائی جاتی ہے، جس کی تصدیق عالم کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، جس پر نظام تمام دنیا قائم ہے۔ قرآن شریف میں اس مسئلے کو ایک عمدہ مثال میں بیان کیا ہے، جو ذیل میں ما ایک لطیف تحقیقات جو اس کی تفسیر سے متعلق اور بحث حاضہ کی تکمیل کے لیے ضروری ہے لکھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے: اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوکد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسس نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ سورہ النور آیت 36، الجزء نمبر 18۔ خدا آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے، خواہ وہ ارواح میں ہے، خواہ اجسام میں، اور خواہ ذاتی ہے اور خواہ عارضی، اور خواہ ظاہری ہے اور خواہ باطنی، اور خواہ ذہنی ہے خواہ خارجی، اسی کے فیض کا عطیہ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رب العالمین کا فیض عام ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے اور کوئی اس کے فیض سے خالی نہیں۔ وہی تمام فیوض کا مبدا ہے اور تمام انوار کا علت العلل اور تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی کی ہستی حقیقی تمام عالم کی قیوم اور تمام زیر و زبر کی پناہ ہی وہی ہے، جس نے ہر ایک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلعت وجود بخشا۔ بجز اس کے کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو فی حد ذاتے ہی واجب اور قدیم ہو یا اس سے مستفیض نہ ہو، بلکہ خاک اور افلاق اور انسان اور حیوان اور حجر اور شجر اور روح اور جسم سب اسی کے فیضان سے وجود پذیر ہیں۔ یہ تو عام فیضان ہے جس کا بیان آیت اللہ نور السماوات والارض میں ظاہر فرمایا گیا۔ یہی فیضان ہے جس نے دائرے کی طرح ہر یک چیز پر احاطہ کر رکھا ہے، جس کے فائز ہونے کے لیے کوئی قابلیت شرط نہیں، لیکن بمقابلہ اس کے خاص فیضان بھی ہے جو مشروط بشرائط ہے اور انہی افراد خاصہ پر فائز ہوتا ہے جن میں اس کے قبول کرنے کی قابلیت و استعداد موجود ہے، یعنی نفوس کاملہ انبیاء علیہم السلام پر، جن میں سے افضل و اعلیٰ ذات جامع البرکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسروں پر ہرگز نہیں ہوتا۔ اور چونکہ وہ فیضان ایک نہایت باریک صداقت ہے، اور دقائق حکمیہ میں سے ایک دقیق مسئلہ ہے، اس لیے خداوند تعالیٰ نے اول فیضان عام کو جو بدیہ الظہور ہے بیان کر کے پھر اس فیضان خاص کو بغرض اظہار کیفیت نور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال میں بیان فرمایا ہے کہ جو اس آیت سے شروع ہوتی ہے، مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اور بطور مثال اس لیے بیان کیا کہ تا اس دقیقہ نازک کے سمجھنے میں ابہام اور دقت باقی نہ رہے، کیونکہ معانی معقولہ کو سور محسوسہ میں بیان کرنے سے ہر ایک غبی و بلید بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ بقیہ ترجمہ آیت ممدوعہ یہ ہے، اس نور کی مثال فرد کامل میں جو پیغمبر ہے یہ ہے جیسے ایک تاک یعنی سینہ مشروع حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاک میں ایک چراغ یعنی وحی اللہ، اور چراغ ایک شیشے کی کندیل میں جو نہایت مصفہ ہے یعنی نہایت پاک اور مقدس دل میں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے جو کہ اپنی اصل فطرت میں شیشہ سفید اور صافی کی طرح ہر یک طور کی کثافت اور قدورت سے منزہ اور مطہر ہے، اور تعلقات ماسب اللہ سے بکلی پاک ہے، اور شیشہ ایسا صاف کہ گویا ان ستاروں میں سے ایک عظیم النور ستارہ ہے جو کہ آسمان پر بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہوئے نکلتے ہیں، جن کو کوکب دری کہتے ہیں، یعنی حضرت خاتم الانبیاء کا دل ایسا صاف کہ کوکب دری کی طرح نہایت منور اور درخشندہ، جس کی اندرونی روشنی اس کے بیرونی کالے پر پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ چراغ زیتون کے شجرہ مبارکہ سے یعنی زیتون کے روغن سے روشن کیا گیا ہے۔ شجرہ مبارکہ زیتون سے مراد وجود مبارک محمدی ہے کہ جو بوجہ نہایت جامعیت و کمال انواع و اقسام کی برکتوں کا مجموعہ ہے، جس کا فیض کسی جہت و مکان و زمان سے مخصوص نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام علی سبیل الدوام ہے اور ہمیشہ جاری ہے، کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اور شجرہ مبارکہ نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی تینت پاک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ افراط ہے نہ تفریط، بلکہ نہایت توسط و اعتدال پر واقع ہے اور احسن تقویم پر مخلوق ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس شجرہ مبارکہ کے روغن سے جو چراغ وحی روشن کیا گیا ہے، سو روغن سے مراد عقل لطیف نورانی محمدی ما جمیع اخلاق فاضلہ فطرتیہ ہے، جو اس عقل کامل کے چشمہ صافی سے پروردہ ہیں۔ اور وحی کا چراغ لطائف محمدیہ سے روشن ہونا ان معنوں کر کے ہے کہ ان لطائف قابلہ پر وحی کا فیضان ہوا اور ظہور وحی کا موجب وہی ٹھہرے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ فیضان وحی ان لطائف محمدیہ کے مطابق ہوا اور انہیں اعتدالات کے مناسب حال ظہور میں آیا کہ جو تینت محمدیہ میں موجود تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر یک وحی نبی منزل علیہ کی فطرت کے موافق نازل ہوتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال اور غضب تھا، تورات بھی موسوی فطرت کے موافق ایک جلالی شریعت نازل ہوئی، حضرت مسیح علیہ السلام کے مزاج میں حلم اور نرمی تھی، سو انجیل کی تعلیم بھی حلیم اور نرمی پر مشتمل ہے، مگر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بغایت درجہ وضع استقامت پر واقع تھا، نہ ہر جگہ حلم پسند تھا اور نہ ہر مقام غضب مرغوب خاطر تھا، بلکہ حکیمانہ طور پر رعایت محل اور موقع کی ملحوظ طبیعت مبارک تھی۔ سو قرآن شریف بھی اسی طرز موزون و معتدل پر نازل ہوا کہ جامع شدت و رحمت و حیبت و شفقت و نرمی و درشتی ہے، سو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ چراغ وحی فرقان اس شجرہ مبارکہ سے روشن کیا گیا ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی تینت معتدلہ محمدیہ کے موافق نازل ہوا ہے، جس میں نہ مزاج موسوی کی طرح درشتی ہے نہ مزاج عیسوی کی مانند نرمی، بلکہ درشتی اور نرمی اور قہر اور لطف کا جامع ہے، اور مظہر کمال اعتدال اور جامع بین الجلال والجمال ہے، اور اخلاق معتدلہ فاضلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بمائیت عقل لطیف، روغن ظہور، روشنی وحی قرار پائی، ان کی نسبت ایک دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے: انک لعلی خلق عظیم، القلم 5، الجزء نمبر 29۔ یعنی تو اے نبی ایک خلق عظیم پر مخلوق و مفتور ہے، یعنی اپنی ذات میں تمام مکارم اخلاق کا ایسا متمم و مکمل ہے کہ اس پر زیادت متصور نہیں۔ کیونکہ لفظ عظیم محاورہ عرب میں اس چیز کی صفت میں بولا جاتا ہے جس کو اپنا نوعی کمال پورا پورا حاصل ہو۔ مثلا جب کہیں کہ یہ درخت عظیم ہے، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ جس قدر طول و عرض درخت میں ہو سکتا ہے وہ سب اس میں موجود ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ عظیم وہ چیز ہے جس کی عظمت اس حد تک پہنچ جائے کہ حیطۂ ادراک سے باہر ہو۔ اور خلق کے لفظ سے قرآن شریف اور ایسا ہی دوسری کتب حکمیہ میں صرف تازہ روی اور حسن اختلاط یا نرمی و تلطف ملائمت جیسا عوام الناس خیال کرتے ہیں مراد نہیں ہے، بلکہ خلق بفتح خا اور خلق بضم خا دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل واقعہ ہیں۔ خلق بفتح خا سے مراد وہ صورت ظاہری ہے جو انسان کو حضرت واحد الصور کی طرف سے عطا ہوئی، یہ صورت کے ساتھ وہ دوسرے حیوانات کی صورتوں سے ممیز ہے۔ اور خلق بضم خا سے مراد وہ صورت باطنی یعنی خواص اندرونی ہیں جن کی روح سے حقیقت انسانیہ حقیقت حیوانیہ سے امتیاز کلی رکھتی ہے۔ بس جس قدر انسان میں من حیث الانسانیت اندرونی خواص پائے جاتے ہیں اور شجرہ انسانیت کو نچوڑ کر نکل سکتے ہیں، کیونکہ انسان اور حیوان میں من حیث الباطن مابہ الامتیاز ہیں، ان سب کا نام خلق ہے۔ اور چونکہ شجرہ فطرت انسانی اصل میں توسط اور اعتدال پر واقع ہے، اور ہر یک افراد و تفرید سے جو قوائے حیوانیہ میں پایا جاتا ہے منزہ ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورۃ 3 آیت 5، الجزء نمبر 30۔